الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے رمضان کا مبارک مہینہ بندوں کے لیے نیکی کے سیزن کا مہینہ بنایا. اس مہینے میں بندہ جتنا کچھ کرنا چاہے کر لے. اللہ نے بندوں کے لیے نیکی کے راستے کو اس مہینے میں آسان کر دیا اور نیکی کے جو رکاوٹ ہو سکتے تھے اللہ نے اس رکاوٹ کو دور کر دیا. کسی بھی انسان کے لیے نیکی کے واسطے تین چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. ایک تو اس کا نفس نیکی کے واسطے رکاوٹ بنتا ہے, دوسرا شیطان نیکی کے راہ میں رکاوٹ بنتا ہے, اور تیسرا غلط اور خراب ماحول اس کے لیے رکاوٹ بنتا ہے. نفس ہو, شیطان ہو, برا ماحول ہو, یہ تین چیزیں انسان کی نیکیوں کے راستے میں, اعمال کے راستے میں تینوں چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. اللہ رب العزت نے ان تینوں رکاوٹوں سے انسان کو بچایا. چنانچہ آپ سنتے ہیں کہ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ نے فرشتوں کے ذریعے شیطان کو بدھوا دیا اور پٹوا کر اسے سمندروں اور جنگلوں میں بھیج دیا. رمضان کے مہینے میں شیطان کو بدھوا دینا, فرشتوں سے پٹوا کر اسے جنگلوں میں بھگا دینا, در حقیقت اپنے بندوں کے لیے ایک بڑی رکاوٹ کو دور کرنا ہے کہ میرا بندہ شیطانی رکاوٹ سے محفوظ ہو جائے اور شیطان جو اس کے نیکیوں کے راستے میں قدم قدم لمحہ بلمحہ رکاوٹ ڈالتا ہے, اب اس کی رکاوٹ کا کوئی مسئلہ نہ رہے. تو پروردگار نے شیطان جو بہت بڑا رکاوٹ ہے اس کو اللہ نے بدوا دیا, اس کا مسئلہ ہی ختم کر دیا. کیا وہ شیطان تمہارے کسی نیکی کے راہ میں رکاوٹ بن نہیں سکتا اور وہ شیطان تجھے گناہ کے راستے پہ لے نہیں جا سکتا؟ دوسری چیز ہے انسان کا نفس. اللہ نے دن میں انسان کے نفس کو بھوکا رکھوایا, حرام تو درکنار, حلال چیزیں بھی نفس کی چاہت, نفس کی خواہش پر حلال چیزوں سے بھی رکوایا. تو حلال اور پاکیزہ چیزوں سے رکا کر انسان کے نفس کو اللہ نے کمزور کر دیا اور رات میں پھر اسے 40 سجدے کرا کر بار بار اس کی پیشانی کو جھکا کر خدا کی بارگاہ میں 20 رکعت پڑھوا کر قرآن بار بار سنوا کر نفس کی شرارتوں پر وعید کو سنوا کر جہنم اور عذاب کے تذکرے سنوا کر اللہ نے اس نفس کو کمزور کر دیا. اب انسان کا نفس رمضان میں کمزور پڑا, یہ کمزور کرنا اور کمزور بنانے کے اسباب کو مہیا کرنا یہ اسی لیے ہے تاکہ میرے بندے کے نیکیوں کے راستے میں جو نفس رکاوٹ بنتا ہے وہ نفس رکاوٹ نہ بنے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے عام مومنین کے دلوں میں توفیق دی کہ رمضان کے مبارک مہینے میں مسجد کا ماحول اچھا بنے، کہیں درس قرآن، کہیں مجلسیں، کہیں تعلیم، کہیں دعوت و تبلیغ کا زیادہ ماحول، یہ تمام کے تمام مومنوں کے دلوں میں اچھے ماحول کو پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو پروردگار نے نیکیوں کا سیزن بنایا کہ میرا بندہ اس ماہ میں جتنا کرنا چاہے، اپنے دامن عمل کو عمل سے جتنا بھرنا چاہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ شیطان کو بدھوا دیا، نفس کو کمزور کرا دیا، غلط ماحول کے بجائے اچھے ماحول کی طرف آنے کی رغبت مومنوں کے دلوں میں ڈال دی، تاکہ یہ تینوں ماحول سے بچ کر انسان اچھے اعمال زیادہ سے زیادہ کرتا رہے۔ تاہم یہ دیکھیں آپ کہ شیطان کو اللہ نے بدھوا کر بھگا دیا، مگر نفس کو اللہ نے انسان کے بدن سے نکالا نہیں، بلکہ نفس کو کمزور کرنے والی چیزیں دی ہیں، اس لیے کہ شیطان انسان کے باہر کا دشمن اور نفس انسان کے اندر کا دشمن ہے۔ نفس انسان کے اندر سرایت کیا ہوا، جس طرح انسان کے پورے جسم میں انسان کی روح سرایت کی ہوتی ہے، اسی طرح انسان کا نفس انسان کے پورے بدن میں سرایت کیا ہوتا ہے۔ اس کو نکالنا مناسب نہ تھا، اس لیے شیطان جو باہر کا دشمن تھا اس کو تو اللہ نے باہر کیا، اور جو اندر کا دشمن تھا اللہ نے اسے صرف کمزور بنوایا۔ اب نفس و شیطان کے مقابلے میں، شیطان کے مقابلے میں انسان کا نفس انسان کے حق میں زیادہ مضر اور نقصان دہ ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے مثال کافی ہے کہ سب سے پہلے شیطان ہی بہکا، سب سے پہلے گمراہ ہونے والا شیطان، تو یہ بتائیں کہ اس شیطان کو کس نے بہکایا؟ کیا اس شیطان کو کسی شیطان نے بہکایا؟ نہیں، اس شیطان کو اس کے نفس نے بہکایا، جبکہ وہ شیطان بہکنے سے پہلے، نافرمان بننے سے پہلے طاؤس الملائکہ تھا، معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا گویا استاد تھا، اور فرشتوں کے درمیان اس کی حیثیت مور کی تھی، مگر جب اسی شیطان کو نفس نے بہکایا تو اب وہ طاؤس الملائکہ رہنے کے بجائے اب وہ ابلیس اور مردود بن گیا۔ تو شیطان کے مقابلے میں انسان کا نفس یہ اس کے لیے زیادہ نقصان دہ اور مضر ہے۔ انسان جتنا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت تنبیہ المقترین میں لکھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ایسے دوست کے بارے میں کیا کہتے ہو، ایسے ساتھی کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ اگر تم اس کے ساتھ عزت کا معاملہ کرو، اگر تم اس کے ساتھ عزت کا معاملہ کرو، اگر تم اس کا خیال کرو تو وہ تیرے ساتھ برائی کرے، اور اگر تم اس کے ساتھ ذلت کا معاملہ کرو، تم اس کے ساتھ مخالفت کا معاملہ کرو تو وہ تیرا مطیع و فرما بردار ہو جائے۔ تم ایسے دوست کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ صحابہ کرام نے فرمایا، وہ دوست، وہ ساتھی، وہ ساتھ رہنے والا جس کی ہم عزت کریں، اکرام کریں، خیال کریں، اگر وہ میرے ساتھ بدخواہی کرتا ہے تو اس سے برا کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے بدن میں تیرا ساتھی تیرا نفس ہے، اگر تم نے اپنے نفس کا اکرام کیا، نفس کی باتوں پر چلے، اس کے تقاضے پر چلے، اس کے کہنے پر چلے، تو اس سے بڑھ کر تیرا کوئی برا ساتھی نہیں ہو سکتا۔ انسان کا نفس انسان کے حق میں نہایت ہی دشمن، بعض بزرگوں نے اس کی مثال دی ہے کہ نفس کی مثال اس سانپ کے بچے کی طرح کہ جو ٹھنڈک میں ٹھٹھر رہا ہو، مرنے کے لیے بالکل وہ بیٹھا ہوا ہو، آپ کو اس پر رحم آ گیا، آپ اسے لائے اور آگ کے انگارے کے پاس رکھا تاکہ وہ ٹھٹھرا ہوا سانپ ذرا اس میں حرارت اور گرمی آ جائے، پھر اس کے بعد اس کی جان بچے، آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑا دودھ پلایا۔ فرماتے ہیں وہ سانپ جو ٹھنڈک کی وجہ سے ٹھٹھرا ہوا تھا مرنے کے قریب تھا، آگ کی حرارت آپ نے دی، دودھ آپ نے پلایا، سب سے پہلے وہ سانپ آپ ہی کو ڈسے گا۔ جس طرح وہ سانپ اسی انسان کو ڈستا ہے، اسی طرح انسان کا نفس خود اسی انسان کو ڈستا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے رمضان کا جو مبارک مہینہ دیا ہے، اس مبارک مہینے میں شیطان کو تو اللہ نے الگ کیا ہے، رمضان کا یہ پورا نظام بتاتا ہے کہ اے میرے بندے، اپنے نفس کے خلاف ہمیشہ کرنا، جب تک تم اپنے نفس کے خلاف نہیں کرو گے، نفسانی تقاضے پر چلتے رہو گے، یہ نفس جس طرح ابلیس کو جنت سے نکلوا چکا ہے، تجھے بھی میری رضا اور میری جنت سے نکلوا دے گا، اس لیے تجھے اپنے نفس کے خلاف کرنا ہے۔ انسان جو اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے، یہاں ذرا سمجھیے گا کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے انسان کے جسمانی تقاضے، پیاس لگی پانی پینا، بھوک لگی کھانا کھانا، اور بھی انسان کے جسمانی تقاضے ہیں، اور ایک ہے دنیا کے پیچھے اپنی لذتوں کے پیچھے، کھانے پینے کے پیچھے پڑے رہنا، لگے رہنا، جس کو چٹورا پن کہتے ہیں، اس کے پیچھے پڑے رہنا۔ جسمانی تقاضے سے جو کچھ کیا جاتا ہے، یہ نفسانیت کے دائرے میں نہیں آتا۔ جس سے ہماری جسمانی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ آگے بڑھنا، ہر دم دیکھو تو لذت کی چیزوں کے پیچھے پڑے رہنا، ہر دم دیکھو تو جائز ناجائز کا خیال کر کے اس کے پیچھے پڑے رہنا، جب دیکھو زبان سے جو کچھ بولتے رہنا، جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس کے تقاضے کو پورا کرنا، یہ نفسانیت کہلاتا ہے۔ انسان اگر نفس کے خلاف چلتا ہے، انسان اگر نفس کے خلاف چلتا ہے، تو اللہ اس بندے میں ایک طاقت و قوت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا اخیر وقت آیا، بیمار رہنے لگے، غشی ہمیشہ رہتی تھی، بے بھن بے ہوش جیسے ہوتے تھے، ساتھیوں نے بتایا کہ حضرت یہاں ایک غیر مسلم ہے، ایک غیر مسلم ہے، اس کے سامنے جس مریض کو رکھا جاتا ہے، جس مریض کو رکھا جاتا ہے، وہ اپنی باطنی قوت سے اس کے مرض کو سلب کر لیتا ہے، وہ اس کے مرض کو ختم کر دیتا ہے، بغیر کسی دوا کے اس کے اندر یہ پاور ہے کہ جس مریض کو وہاں رکھا جاتا ہے، وہ مریض کا وہ مرض ختم ہو جاتا ہے۔ شیخ نظام الدین رحمت اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، مگر وہ غیر مسلم ہے، میں اس کے پاس نہیں جا سکتا، یہ میری غیرت ایمانی کے خلاف ہے کہ میں کسی غیر مسلم پنڈت کے پاس جا کر بیٹھوں۔ مرض بڑھتا گیا بڑھتا گیا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ بہت زیادہ بیمار پڑے اور غشی بہت لمبی ہو گئی، تو ساتھیوں نے ان کو اٹھا کر اس غیر مسلم کے پاس لے گئے، وہاں وہ پنڈت بیٹھا ہوا تھا، تھوڑی دیر ان کے سامنے رکھا تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی وہ غشی اور وہ بے ہوشی ختم ہو گئی، ہوش میں آ گئے۔ جیسے ہی ہوش میں آئے اور دیکھا کہ میں اپنی جگہ کے بجائے ایک غیر مسلم کی جگہ پر ہوں، تو فوراً چہرے کا رنگ بدل گیا اور اپنے ساتھیوں پہ ناراض ہوئے، تم یہاں مجھے کیوں لے کر آئے؟ مگر وہ ساتھی تیار ہو کر گئے تھے کہ حضرت ناراض تو ہوں گے، ہمیں برداشت کر لینا ہے۔ پھر حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ ذرا ہم اس کو پوچھیں کہ آخر تیرے اندر یہ پاور کہاں سے آیا کہ تو کچھ کرتا نہیں، کوئی دوا دیتا نہیں، ہاتھ سے اس کو ٹچ تک نہیں کرتا، اور اپنی نگاہوں کے سامنے بیٹھاتا ہے، اس کے مرض کو کھینچ لیتا ہے، اس کی بیماری کو سلب کر لیتا ہے، یہ پاور تیرے اندر کہاں سے آیا؟ تو اس غیر مسلم نے کہا کہ میرے جو گرو تھے، میرے جو استاد تھے، میرے گرو اور میرے استاد نے مجھے نصیحت کی تھی کہ دیکھو، اپنے اندر کسی پاور کو اگر لانا ہو، اپنے اندر کسی طاقت کو اگر لانا ہو، تو ہمیشہ اپنے نفس کے خلاف کرنا، تیرا نفس جو چاہے اس کے خلاف کرنا، اگر تیری زبان پہ کسی غیر کا تذکرہ آئے اور تیرا نفس کہے کہ فلاں کا برا تذکرہ کرو، تو تذکرہ مت کرنا، اگر زیادہ کھانے کی خواہش ہو تو زیادہ مت کھانا، زیادہ پینے کی خواہش ہو زیادہ مت پینا، زیادہ سونے کی خواہش ہو زیادہ مت سونا، اپنے وقت کو دوسرے ساتھیوں کے ساتھ گزارنا ہو مت گزارنا، جو تیرا نفس کہے اس نفس کے خلاف کرتے رہو گے، تو تیرے اندر ایک خاص قسم کا پاور آ جائے گا۔ جب یہ بات اس غیر مسلم نے کہی، تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ چلو ذرا معاملہ آسان ہے۔ حضرت نے کہا کہ اچھا، تیرے استاد کا یہ کہنا تھا کہ تیرا نفس جو کہے اس کے خلاف کرنا، تیرا نفس جو کہے اس کے خلاف کرنا، تو بتاؤ کہ تیرا نفس اسلام قبول کرنا چاہتا ہے کہ نہیں، تیرا نفس اسلام قبول کرنا چاہتا یا نہیں؟ تو اس نے کہا میرا نفس اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا، میرا نفس اسلام قبول کرنا نہیں چاہتا. تو حضرت نظام الدین نے فرمایا اپنے گرو اور استاد کی بات پر عمل کرو، تیرے گرو نے کہا تھا کہ نفس کے خلاف کرنا، نفس اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا، اس کے خلاف کرو. کہا آپ کی بات سچ ہے. حضرت نظام الدین کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کر لیا. میں اس مثال سے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب ایک عام انسان، ایک باطل انسان اگر کفر کی حالت میں ہوتے ہوئے اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے تو اس میں خاص قسم کا پاور آتا ہے. اہل ایمان، اللہ پر ایمان لانے والے، اللہ کی محبت اور خوف میں اگر نفس کے خلاف کریں گے تو اللہ بھی اسے روحانی اور قلبی طاقت عطا فرمائیں گے، جس روحانی طاقت کی بنا پر انسانوں کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. میرے دوستو، آج ہمارا نفس کہتا ہے سوتے رہو فجر بعد میں پڑھ لیں گے، سوتے رہو فجر بعد میں پڑھ لیں گے، چلو آفس میں بیٹھے رہو نماز بعد میں پڑھ لیں گے. یہ سارے نفسانی خیالات ہیں. آپ سنیں ذرا، اللہ کے بندے اس دنیا میں کیسے کیسے گزرے ہیں. حضرت مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ، کیا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا. ان کا نفس کہتا تھا سو جاؤ تو کھڑے ہو جاتے تھے، ان کا نفس کہتا تھا میٹھی میٹھی چیزیں کھاؤ ہاتھ اٹھا لیتے تھے. نہیں، یہ تو نفس کا تقاضا ہے. نفس کہتا ہے میٹھی میٹھی چیزیں زیادہ کھاؤ ہاتھ اٹھا لیتے، نفس کہتا تھوڑا اور سولو کھڑے ہو جاتے. ہمیشہ اپنے نفس کے خلاف کیا. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے قریب یمن کا ایک شخص تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے کہا کہ میں نبی ہوں. اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا. حضرت مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تھے، ان کی شہرت تھی. اسود عنسی نے بلایا اور یہ کہا کہ کیا تم مجھے اللہ کا نبی مانتے ہو؟ مسلم خولانی نے کہا میں تجھے خدا کا نبی نہیں مان سکتا، تو جھوٹا ہے. اسود عنسی کو بڑا غصہ آیا، اس کا دبدبا وہاں پہ تھا، اس نے آگ جلوائی جس طرح نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلوائی تھی. مسلم خولانی کے لیے ان کے لوگوں نے لکڑیاں جمع کی اور آگ روشن کی. جب آگ روشن کر دیا، مسلم خولانی کو جب آگ میں ڈالا گیا تو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے انگارے میں اس طرح تھے جیسے کوئی انسان پھول کے باغیچے میں ہوتا ہے، مسلم خولانی کو دشمن نے آگ میں ڈالا یمن کے اندر، وہ اس طرح اس میں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کسی پھول کے باغیچے میں بیٹھے ہوں. یہ منظر لوگوں نے دیکھا تو مسلم خولانی کے بارے میں ان لوگوں نے ایسا کہا کہ اگر یہ یمن میں رہ گئے تو ان کو دیکھ کر ہماری نبوت کا لوگ انکار کریں گے اور نبوت خطرے میں پڑ جائے گی، ان کو یہاں سے نکال دو. چنانچہ ان کو جلا وطن کیا گیا. حضرت مسلم خولانی نے سوچا چلو میں مدینہ منورہ جاتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتا ہوں، پیارے آقا کے قدموں میں جاتا ہوں. یمن سے چلے، بہت لمبا راستہ، بڑی لمبی مسافت ہے، وہاں سے چلے چلتے چلتے مدینہ منورہ جب پہنچے اس سے پہلے پہلے آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا. مدینہ پہنچے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. جس ذات کے لیے ہمیں آگ میں ڈالا گیا اس ذات کے چہرے کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا. آتے ہی مسجد میں دو رکعت نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز کی کیفیت کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق نے سمجھ لیا یہ اللہ کا کوئی مقرب شہید اور پیارا بندہ ہے جس کی نماز کی کیا بہترین کیفیت ہے. جب نماز سے وہ فارغ ہو گئے، مسلم خولانی عمر فاروق نے ان کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا تم مدینہ کے تو نہیں لگتے ہو، ایسا لگتا ہے کہ تم یمن کے رہنے والے ہو، تم یمن کے رہنے والے ہو. کیا تم وہی ہو جس کو اسود نے آگ میں ڈالا تھا؟ تم وہی ہو جس کو اسود نے آگ میں ڈالا تھا؟ ایسے موقع پر انسان کا نفس اچھلتا ہے، خوش ہوتا ہے، ہاں میرا کوئی مقام ہے، میرا کوئی مقام ہے. اس وقت حضرت مسلم نے اپنا نام نہیں بتایا، ان کا جو اصل پرانا نام تھا مسلم خولانی کے علاوہ ان کا نام تھا عبداللہ ابن صوب. کہا وہ تو عبداللہ ابن صوب تھے، اپنا جو مشہور نام تھا وہ مشہور نام بتانے کے بجائے غیر معروف نام کو بتایا تاکہ نفس میں اجھ پیدا نہ ہو. حضرت عمر فاروق نے کہا خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ بتاؤ تم وہ شخص ہو یا نہیں. تو کہا ہاں میں ہی ہوں. جب قسم دے کر پوچھتے ہو، حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا اللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ عمر کی موت اس وقت تک نہیں آئی، عمر کی موت اس وقت تک نہیں آئی جب تک کہ عمر نے اس امت کے ایسے انسان کو نہیں دیکھ لیا جس انسان کا مقام، جس انسان کا کے ساتھ وہی معاملہ ہوا جو معاملہ کے حضرت ابراہیم کے ساتھ ہوا تھا. میرے دوستو، یہ انسان جب نفس کے خلاف کرتا ہے، پروردگار اس میں طاقت و قوت پیدا کرتے ہیں. آج ضرورت ہے، رمضان کا مبارک مہینہ پروردگار نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے کہ نفس کے خلاف کر کے اپنے باطن کی طاقت کو، اپنے باطن کی قوت کو اتنا مضبوط بنائیں کہ اسی باطنی طاقت اور قوت کے بعد، رمضان کے بعد، ہمارے اندر عمل کا جذبہ باقی رہے، عمل کا شوق باقی رہے، ہم برے ماحول سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں. جو انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، پروردگار اس کی حفاظت فرماتے ہیں. رابعہ بصریہ کو دیکھیے، رابعہ بصریہ ایک عورت ہونے کے باوجود پوری رات عبادت کرتی تھی، پوری رات عبادت میں ہے، صبح اشراق پڑھ کر سوتی، تھوڑی دیر سوتی، اپنے آپ کو جھنجھوڑتی اور اپنے آپ سے کہتی، رابعہ دنیا میں تو تھوڑا ہی زندہ رہنا ہے، آخرت میں تو ہمیشہ کے لیے جانا ہے، وہاں زیادہ سونا ہے، یہاں سونے سے کیا فائدہ. اپنے آپ کو جھڑکتی اور اس کے بعد جھڑک کر پھر عبادت میں کھڑی ہو جاتی. ایک دفعہ محلے کی عورتوں نے ان کو دعوت دی، اور دعوت دے کر ان کے دسترخوان پر بہترین قسم کا بھنا ہوا مرغا رکھا، فرائی کیا ہوا مرغا رکھا. جیسے فرائی کیا ہوا مرغا رکھا، رابعہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. نفس چاہتا تھا کہ کھائیں، نفس بڑھتا تھا کہ کھائیں، رابعہ کے آنکھوں میں آنسو ہے. نفس چاہتا ہے کہ ہاتھ بڑھائیں، جلدی سے کھانا شروع کریں، مگر رابعہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. میزبان عورتوں نے پوچھا، رابعہ تم کیوں روتی ہو، کیا کوئی تکلیف ہو گئی؟ کہنے لگی، نہیں کوئی تکلیف نہیں، نفس چاہتا ہے کہ میں جلدی جلدی اس کو کھاؤں، زیادہ سے زیادہ کھاؤں، مگر پھر مجھے ایک بات یاد آ گئی، اس پہ میں رو پڑی ہوں. پوچھا کیا؟ کہنے لگی، جب اس مرغی کو آگ کے انگارے پہ رکھنا تھا تو پہلے اس کو مردہ بنایا گیا، ذبح کر کے اس کی روح کو نکال دیا گیا تاکہ اس مرغی کو آگ کے انگارے کی تکلیف نہ ہو. پہلے اس مرغی کو آگ کے انگارے پر ڈالنے سے پہلے بے جان کیا، پھر اس کو آگ کے انگارے پہ ڈالا. اس مرغی کو میں نے دیکھ کے مجھے یاد آیا، پروردگار اگر میرے نفسانی گناہ کی بنا پر مجھے جہنم میں ڈالے گا تو میرے بدن سے پہلے روح کو نہیں نکالے گا، زندہ مجھے آگ کے انگارے پہ جلائے گا. اگر مجھے اللہ نے زندہ آگ کے انگارے پہ جلایا تو رابعہ کا وہاں کیا ہوگا؟ یہ دیکھیں، ایک مرغے کو دیکھ کر، بھنے ہوئے دسترخوان کو دیکھ کر ان کے دل کا یہ خیال ہے، پروردگار نے رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہمیں دیا ہے، پریکٹس کے لیے دیا ہے، عمل کے لیے دیا ہے. میرا بندہ، تیرے اندر تیرا دشمن چھپا ہوا ہے، ہر پل ہر لمحہ وہ تجھے گناہ کے راستے پر، جہنم کے راستے پر، آگ کے انگارے کے راستے پہ لے جائے گا. اس کا ایک ہی علاج ہے، علاج یہ ہے کہ تم اس کے ڈیفنس میں رہو، اس سے مخالفت میں رہو، وہ جو کہے اس کے خلاف کرو. گھر سے باہر نکلے، گھر میں تم یاسین پڑھ کے نکلتے ہو، گھر میں تم اشراق پڑھ کے نکلتے ہو، باہر نکلتے ہو، نفس کہتا ہے ذرا فلاں کو دیکھ لو، فلاں گزر رہی ہے اس کو دیکھ لو، وہاں پر نفس کے خلاف اگر تم نے نہیں کیا تو یہی نفس تجھے جہنم میں لے جائے گا. جھوٹ بولتے ہو کاروبار میں، دھوکہ دیتے ہو کاروبار میں، یہ دھوکہ دینا، یہ جھوٹ کا بولنا، یہ نفس تجھ سے کراتا ہے، یہی تجھے جہنم میں لے جائے گا. اس لیے میرے دوستو، یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ تم شیطان کے ساتھ اپنے نفس کا مقابلہ کرو. آج ہم خدا کے گھر میں طے کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنے نفسانی جذبات اور نفسانی خیالات سے اپنے آپ کو بچائیں گے. جو انسان اپنے آپ کو نفسانی جذبات سے اور نفسانی خیالات سے بچاتا ہے، پروردگار اسے کیا مقام و مرتبہ عطا فرماتے ہیں. فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک ڈکیت تھے، ڈکیت کا نفس کیا ہوگا، مگر جب توبے کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے تو انسان اپنے نفس کو کچل دیتا ہے. بدنامی سے کہیں زیادہ انسان کے لیے بات بڑی سخت ہے کہ وہ دوسروں کے پاس جا کر ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے. انسان تنہائیوں میں تو کسی سے معافی مانگ سکتا ہے، اپنے چھوٹے سے تو معافی مانگ، اپنے بڑے سے تو معافی مانگ سکتا ہے، مگر کھلے عام سب کے سامنے جا کے ہاتھوں سے معافی مانگنا، یہ بڑے نفس کی بات ہے، یہ بڑے جگر کی بات ہے، اور نفس کی زبردست کچلنے کی بات ہے. لیکن فضیل ابن عیاض نے دیکھا کہ جس نفس کی بنیاد پر میں نے اب تک ڈکیتی کی ہے، کتنے لوگوں کے دلوں کو ہم نے دکھایا ہوا ہے، کتنے لوگوں کے دلوں کو ہم نے چھلنی کیا ہے، کتنے لوگ مہینوں کی کمائی لے کر جاتے تھے اور ہم ان کا چھین کر ان کے دلوں کو زخمی کرتے تھے، جن کا نام ان کو مل سکا تمام کے پاس گئے، اپنے نفس کو کچلا، برسر عام سب سے معافی چاہی. ایک یہودی کے پاس گئے اور کہنے لگے، میں نے آپ کے اتنے درہم چھینے ہوئے ہیں، لیکن اب میرے پاس ایک پیسہ نہیں ہے کہ میں آپ کا پیسہ ادا کر سکوں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ ایک یہودی ہے جو کمزور ہے، ایک یہودی ہے جو سماج میں جس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، مگر اس کے پاس گئے، اپنے نفس کا خیال نہیں کیا، معافی چاہیے۔ اس نے کہا میں تو معاف نہیں کر سکتا، معافی کا ایک ہی راستہ ہے، میرے غلام بن جاؤ، میرے گھر کے نوکر سروینٹ بن جاؤ، غلام بن جاؤ، جب تک میں چاہوں گا غلام بنا کے رکھوں گا، جب جی میں آئے گا معاف کروں گا، فیصلہ تجھے کرنا ہے، معافی اگر چاہیے تو یہی شکل ہے کہ میرے غلام بن کر رہ جاؤ۔ حضرت فضیل ابن عیاض نے سوچا نفس کی بنیاد میں نے کیا ہے، اپنے نفس سے کہا اے نفس یہاں غلام بن کے رہنا تیرے لیے آسان ہے، مگر اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں جلنا مشکل کام ہے۔ چنانچہ غلام بن گئے، غلامی کرتے رہے۔ اتنا بڑا انسان جس کا نام تھا یہ فضیل ابن عیاض رحمتہ اللہ علیہ، ایک دفعہ اسی آقا کے پاس، یہودی کے پاس ایک غلامانہ انداز میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کا آقا اٹھا، وہ یہودی اٹھا اور اٹھا کر اپنے گھر میں گیا، ایک تھیلی میں اس نے چھوٹے چھوٹے پتھر، چھوٹے چھوٹے کانکریٹ اس نے اپنی تھیلی میں رکھا اور رکھ کے گھر کے تاکچے میں اس نے ڈال دیا، اور اس کے بعد اس نے کہا، باہر آیا اور باہر آنے کے بعد کہا اے فضیل جاؤ میرے گھر میں، میرے گھر کے طاق میں روپیوں کی، پیسوں کی تھیلی رکھی ہوئی ہے، ایک طرف تو پیسے کا الزام ہے ہی، اب وہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ میرے گھر میں اور میرے گھر میں طاق کے اندر تھیلی میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، وہ پیسے کی تھیلی لے کر آ جاؤ۔ حضرت فضیل گئے اور جا کر وہ تھیلی اٹھائی اور لا کے رکھا۔ اب وہ یہودی تو سوچتا ہے کہ میں نے کہا ہے کہ اس میں پیسے ہیں، اب اس کو کھولوں گا اور اس میں کیا نظر آئے گا، پیسے کہاں سے نظر آئیں گے، کانکریٹ نظر آئیں گے، پتھر نظر آئیں گے۔ جیسے ہی یہودی نے اس تھیلے کو کھولا، اس میں کانکریٹ کے بجائے اشرفی اور دینار تھے، اشرفی اور دینار پیسے تھے، پیسوں کے سکے تھے۔ جب اس نے یہودی نے دیکھا تو اس فضیل سے کہا فضیل مجھے کلمہ پڑھا دو، فضیل مجھے کلمہ پڑھا دو۔ حضرت فضیل نے کہا یہ کلمہ پڑھانے کی کیا بات آ گئی، کلمہ پڑھاتا ہوں مگر وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے اپنے بڑوں سے سنا تھا، میں نے اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ امت محمدیہ میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اپنے نفس کے خلاف، اپنے اللہ کے سامنے ایسی توبہ کریں گے، ایسی توبہ کریں گے، اللہ اس کی توبہ کو اس درجہ میں قبول کریں گے کہ اگر وہ مٹی پر اور پتھر پہ ہاتھ رکھ دیں تو اللہ اس مٹی اور پتھر کو درہم و دینار بنا دیں گے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ہم نے تو رکھا تھا کانکریٹ، تمہارا ہاتھ اس تھیلی پہ پڑا، اللہ نے اس کو پتھر کو، اللہ نے روپیہ بنا دیا۔ میرے دوستو وہ پاک پروردگار کی یہ شان ہے، اس امت کے لوگ اگر اپنے گناہوں سے، اپنے نفس سے توبہ کرتے ہوئے، سچے دل سے اگر توبہ کرتے ہیں، وہ ہاتھوں کو اگر کانکریٹ اور پتھر پہ رکھتے ہیں تو اللہ اس کو دینار بنا دیتے ہیں۔ ہمارا آپ رمضان کے مبارک مہینے میں پروردگار کے سامنے سچے دل سے اگر اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہوئے توبہ طائب ہوں گے، اللہ بھی ہمارے پتھر دلوں کو موم بنا کر محبتوں سے بھر دے گا۔ اللہ ہمیں آپ کو رمضان کے اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نفس کے خلاف اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔